الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله. یہ قرآن کے تیسویں پارے کی ایک مختصر سی سورت ہے. اس سے پہلی سورت سورہ دہا ہے, اس میں بھی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات فرمائے, جو نوازشیں کی, ان کا تذکرہ ہے. مگر وہ بعثت سے پہلے کے انعامات اور بعثت کے کچھ عرصے کے بعد کے انعامات کا ذکر ہے اس میں, سورہ دہا میں. اور اس میں بعثت کے بعد اور بعد کے بعد تک کے انعامات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور جب کسی کو آپ کام پر لگائیں اور اس سے یہ بتائیں کہ یہ راہیں تمہارے لیے کھلی ہوئی ہیں, یہ تمہیں ملنے والا ہے, یہ تمہیں مل چکا ہے, اور جو کوششیں تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے, تو آدمی کا حوصلہ بڑھتا ہے, ہمت بڑھتی ہے, کوششوں میں وہ تیز تر ہو جاتا ہے. یہی حال اس سورت کا ہے. بات یہاں سے شروع کی اللہ تعالی نے, الم نشرح لک صدرک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا ہے, تمہیں شرح صدر نہیں عطا کیا ہے. اس شرح صدر کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نبوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ فکر مند ہیں, پریشان ہیں, مضطرب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ملک میں جس طرف نگاہ ڈال رہے ہیں, عریانی ہے, بے شرمی ہے, بے حیائی ہے, خدا فراموشی ہے, شرک ہے, گندگی ہے. حد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گھر تعمیر کیا تھا خالص توحید کے لیے, اس گھر میں لوگوں نے بت رکھ دیے, اور شرک کی نجاست تمام نجاستوں سے بڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو دیکھ کر پھر وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے, استحصال کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, لوگوں کے باہمی حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں, اور خاص طور پر انسانیت کی آدھی آبادی اس قدر ذلیل ہے, اس قدر اس پر ظلم ہے, اس قدر زیادتی ہے کہ جس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. مثلا حال یہ تھا کہ مرنے والے کی میراث تقسیم ہوتی تھی, تو اس میراث میں مرنے والے کی بیویاں بھی اولاد میں تقسیم ہو جاتی تھی, مال کی طرح, جس طرح مال تقسیم ہوتا تھا وہ اسے بھی مال سمجھتے تھے. پھر ایک ایک شخص دس دس بیس بیس نکاح کرتا تھا، جب چاہتا طلاق دے دیتا، جب چاہتا نکاح کر لیتا، طلاق پر طلاق دیے چلے جاتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ظلم کی انتہا تھی. پھر اس صنف کے ساتھ دوسرا ظلم یہ تھا کہ جہاں معلوم ہوا کسی کو کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اسے زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ توارا من القوم من سوء ما بشر بھی، وہ آنکھیں چہرہ چھپائے چھپائے پھرتا تھا کہ جب معلوم ہوتا تھا کہ میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس خبر کو سن کر چہرہ چھپائے چھپائے پھرتا تھا کہ اس سیاہ داغ کو میں کیسے برداشت کروں گا. ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی تو انہیں کچھ توحید پرست بھی نظر آئے جو وحدانیت کو مانتے تھے، شرک کے قائل نہیں تھے، لیکن ان کے سامنے بھی کوئی واضح تصور نہیں تھا. انہیں توحید ماننے والوں میں سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، نبوت سے پہلے یہ بھی شرک کے قائل نہیں تھے، توحید کو ماننے والے تھے، لیکن خدا کو کیسے مانیں، کیسے عبادت کریں، اس کو ماننے کا مطلب کیا ہے، کیا مانیں، اس میں کوئی تصور واضح نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کہ شرح صدر عطا فرمایا، ان کو دین کے سلسلے میں ہدایت دی اور ہدایت پر شرح صدر عطا کیا. اور یہ نعمت، شرح صدر کی نعمت، آج بھی اگر مسلمان قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، دینی لٹریچر پڑھیں تو یہ شرح صدر صرف امت کو حاصل ہو سکتا ہے. ورنہ یہ کہ آج دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کو شرح صدر حاصل ہو سکتا، کوئی امت نہیں. ہندوستان میں تقریباً 80 کروڑ کے قریب آبادی ہندوؤں کی ہے، غیر مسلموں کی. اس 80 کروڑ کی آبادی میں شرح صدر کا فقدان ہے. جو دین ماننے والے بھی ہیں، اول تو دین ان کا کچھ ہے نہیں، جو دین ہے جسے وہ ہندو مت کہتے ہیں اس کو ماننے والے بھی 50% سے زیادہ نہیں ہوں گے، 50% بے دین ہیں. اور یہاں اس ملک میں بھی عیسائیت کو جو مانتے ہیں 66% بے دین ہیں، دین کو نہیں مانتے. وہ جو مانتے ہیں ان کا کنفیوز ہے معاملہ، شرع صدر نہیں ہے. غیر مسلموں میں تو بالکل کنفیوز ہے. ہندوؤں میں ایک خدا کو مانے تب ہندو، دو کو مانے تب ہندو، کروڑوں کو مانے تب ہندو، کسی کو نہ مانے تب ہندو، رام کو گالیاں دے تب ہندو، رام کو خدا مانے تب ہندو، راون کو گالیاں دے تب ہندو، راون پر ایمان لائے تب ہندو. کوئی کسی چیز کا بھی انہیں اطمینان نہیں، شرع صدر نہیں. تہوار ان کے آپ غور کریں ان پر تو کوئی معنویت نہیں ہے. ایک ہولی تہوار منائی جاتی ہے، گندگی، غلاظت، گوبر، کیچڑ ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں اور وہ ایک تہوار ہے ان کا، کسی چیز میں کوئی معنویت نہیں ہے. گنگا کے پانی کو جس میں ہزاروں نہاتے ہیں، ہزاروں بھینسیں مرتی ہیں، ہزاروں لاشیں بہاتے ہیں، اسی کا پانی پیتے ہیں اور کہتے ہیں پوتر ہے، پاک ہے. تو شرع صدر کی نعمت سے دنیا محروم ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے تمہیں شرع صدر دیا. ہمارے عقیدے تین ہیں اور کتنی معنویت ہے اس میں. غور کیجئے کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تب یہ وجود میں آئی. عقل کی بات ہے. پھر وہی اس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، نظام سنبھالے ہوئے ہے. دس، دو، چار، بیس خدا نہیں ہے، ایک خدا ہے. اگر دو ہوتے تو آسمان کا کوئی اور ہوتا، زمین کا کوئی اور ہوتا، روزانہ جنگ ہوتی. وہ کہتا میں پانی برسانا چاہتا ہوں، یہ کہتا کہ مجھے ضرورت نہیں. ایک خدا ہے، ایک کائنات. عقل کی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات. دوسری خبر ہماری یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ہم سب کو مرنے کے بعد پیدا کرے گا دوبارہ، اور ہم سے زندگی کا حساب لے گا. عقل کی بات ہے. آپ اپنے بیٹے کو $20 دیں تو یہ سوچتے رہیں گے کہ خدا کرے یہ صحیح جگہ خرچ کرے، غلط جگہ خرچ نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، ضائع نہ کرے. اسے بھی یہ فکر رہے گی کہ کل مجھ سے پوچھیں گے والد کہ میں نے کہاں خرچ کیے. وہ بھی کوشش کرے گا کہ صحیح جگہ خرچ کرے، ڈر لگا رہے گا کہ پوچھے گا. $10 کے بارے میں، $20 کے بارے میں یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ جس کو دیے جائیں اس سے پوچھا جائے. خدا نے ہمیں زندگی دی، صلاحیتیں دیں، توانائیاں دیں، نعمتیں دیں، دولت دیں. کیا یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ کبھی نہ پوچھے گا ہم سے؟ عقل کی بات ہے، سوچ بوجھ کی بات ہے. یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے زندگی دی تھی، نعمتیں دی تھیں، توانائیاں دی تھیں، صلاحیتیں دی تھیں، قوتیں دی تھیں، کہاں تم نے خرچ کی؟ تیسرا عقیدہ ہمارا ہے رسالت کا. آپ غور کریں، یہ جو میں نے لگا رکھا، یہ آواز میری آپ تک پہنچا رہا ہے. اس کے موجد نے، اس کے خالق نے اس کا یہ مقصد وجود پیش نظر رکھ کر اس کو بنایا ہے. اگر اس کا خالق یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کے لیے بنا ہے، کس مقصد سے بنا ہے، تو ہم اسے موجد کیسے کہیں گے؟ موجد پہلے یہ سوچے گا میں جو بنا رہا ہوں کس مقصد سے بنا رہا ہوں، کیا کرے گا، یہ کیا کام اس سے لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ انسان کو بنائے اور یہ نہ سوچے کہ بھائی کیا کرے گا، یہ کیسے زندگی گزارے گا، سمجھ میں آنے والی بات نہیں. تو یہ جو انسان پیدا کیا گیا ہے، خالق کی ذمہ داری ہے کہ وہ، ذمہ داری بھی ہے اور عقل میں آنے والی بات بھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جس کو میں پیدا کر رہا ہوں اس کا کام کیا ہوگا، فنکشن کیا ہوگا، کیا کام یہ کرے گا، کس لیے پیدا کر رہا ہوں. اور یہی کام بتانے کے لیے، یہی مقصد وجود بتانے کے لیے رسول آتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں. تو ہمارا دین عقل میں آنے والا دین ہے، دور دور چار کی طرح ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا ہے. کسی بچے کو بھی آپ سمجھا سکتے ہیں، کسی بچے پڑھے لکھے کو بھی سمجھا سکتے ہیں، بے پڑھے لکھے کو بھی سمجھا سکتے ہیں، سمجھ میں آنے والا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا. پھر شرح صدر میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ جب آدمی کو کسی چیز پر یقین کامل ہو جائے کہ 100% یہ حق ہے، تو پھر اس حق پر جمنے کے لیے جرات، ہمت، عزم، حوصلہ، بے باکی یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ اگر شرح صدر ہے تو آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ میں یہ حق بیان کر رہا ہوں تو مکے کی سرزمین میں تو چاروں طرف دشمن ہے، یہ خوف ختم ہو جاتا ہے، بے خوفی آ جاتی ہے، بے باکی آ جاتی ہے. اللہ کو، اللہ تعالی نے حضور کو یہ حوصلہ بھی دیا، یہ ہمت بھی دی، یہ بے باکی بھی دی، یہ جرات بھی دی. اور یہ بات جب بھی کسی میں ایمان آتا ہے تو یہ جرات اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ایمان آ گیا. آپ غور کریں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فرعون نے جادوگروں کو تیار کیا کہ وہ مقابلہ کریں موسیٰ سے. تو جادوگر مداری اکٹھے ہوئے تو کہنے لگے فرعون سے کہ کیا اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں عزت ملے گی، کچھ دولت ملے گی، کچھ انعام ملے گا، خوشامد کرتے رہے فرعون کی، لیکن جب ان کی لاٹھیوں کے بنے ہوئے سانپ اور رسیوں کے بنے ہوئے سانپ کو نگل لیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے عصا نے، اژدہا نے، تو سجدے میں گر پڑے، ایمان لے آئے اللہ پر. اور جب ایمان لائے اللہ پر تو شرح صدر حاصل ہوا کہ یقیناً اللہ ہے اور یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جادو سے آگے کی کوئی چیز ہے. یہ ایمان آ گیا. جب ایمان آیا تو فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے، مجھ سے پوچھا نہیں، میں تمہیں سولی میں چڑھا دوں گا. لأصلبنکم فی جذوع النخل، اور تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، کاٹ دوں گا. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، توڑ دوں گا. لیکن چونکہ شرط صدر ہو گیا تھا، ایمان آ گیا تھا، کیا جواب دیا انہوں نے؟ ابھی تو خوشامد کر رہے تھے ایمان لانے سے پہلے، لیکن ایمان لاتے ہی جرت پیدا ہو گئی. کہنے لگے فخذ ما انتقاص، فرعون جیسے جابر کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں فخذ ما انتقاص، اے فرعون تو جو کچھ کر سکتا ہو کر گزر، اب ہمیں کوئی فکر نہیں. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کی میں تمہارے کر سکتا ہے. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو ایمان لے آئے اس خدا پر، رب پر ایمان لے آئے کہ وہ ہماری گناہوں کو معاف کرے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، جبرن کرایا تھا ہم سے، اس کو بھی اللہ معاف کرے گا. واللہ خیر وابقا، اور اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، بھلائی کا سرچشمہ تو وہی ہے، تو کیا کر سکتا ہے. یا ابھی تو حال یہ تھا، یا ابھی ایمان کی جرت اور حوصلہ یہ پیدا ہوا. یہ ہے شرح صدر. آدمی میں ایمان ہو، یقین پکا ہو، تو حالات سے کبھی نہیں گھبراتا.
تکبیر تکبیر.
الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اسی کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، ومن کان میتن فاحینا، کیا وہ شخص جو مردار ہے، مردہ ہے، ہم نے اس کو زندگی بھی بخشی، اور وہ نور میں چل رہا ہے. قرآن ان لوگوں کو جن کے پاس ہدایت نہیں ہے مردہ کہتا ہے، مردار کہتا ہے، چلتے پھرتے ہوں، کھاتے پیتے ہوں، لیکن مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. زندگی تو ان کے پاس ہے جن کے پاس ہدایت ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جن کا سینہ کھول دیا ہے اللہ نے اسلام کے لیے، تو اللہ کی طرف سے نور میں چل رہے ہیں، ٹھوکریں نہیں کھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا کہ ٹھوکروں سے بچایا، یقین تمہیں دیا، شرح صدر تمہیں عطا کیا، کیا یہ انعام کچھ کم ہے؟ وَوَدَانَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے تم سے وہ بوجھ ہٹا دیا جس بوجھ تلے تمہاری کمر ٹوٹی جا رہی تھی. یہ کیا بوجھ تھا؟ بوجھ یہ تھا کہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں، خواتین پر ظلم کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے، خانہ جنگیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، سود کھا رہے ہیں، حرمت نہیں ہے، آبرو نہیں ہے، عزت نہیں ہے، عزت لوٹ رہے ہیں ایک دوسرے کی، سماج میں ایک فساد برپا ہے. کوئی علاج نہیں سمجھ میں آتا تھا رمی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ نے کہا جب ہم نے ہدایت دی تو تمہیں راہ معلوم ہو گئی کہ انسانوں کو کیسے، بھٹکے ہوئے انسانوں کو کیسے راہ راست پر لگا سکتے ہیں. ہم نے عقیدے دیے تین، اخلاق کی تعلیم دی، تعلیمات دی، ہدایت دی، اور تم راہ پر لگ گئے، لوگوں کو برائیوں سے بچانے لگے، انسانیت کو صحیح راہ پر لگانے لگے. واقعہ یہ ہے کہ آدمی کو ایمان حاصل ہو جائے، اور ایمان بھی اس درجے کا ہو کہ آدمی برائیوں کو برداشت نہ کر سکے، بلائیوں کے پھیلانے کے لیے بے چین ہو اور لگ جائے اس کام میں، تو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے ذہن سے. ایک کام میں لگنے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ میری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے, میں بھی باوزن ہوں, کوئی حیثیت ہے میری, کسی اجر کا مستحق ہوں میں. کام میں لگنے کے بعد یہ اطمینان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے کمر جو توڑے دے رہا تھا بوجھ تمہارا, وہ بوجھ ہم نے تم سے ہٹا دیا, ہدایت دے کر, شرع صدر دے کر, کام میں لگا کر. یاد رکھیے گا کہ ایمان کی ایک کسوٹی ہے, جب چاہیں جانچ لیں اپنے آپ کو ایمان کے کس مرحلے پر ہم ہیں اور ایمان کتنا ہے, جب چاہیں جانچیں اپنے آپ کو. ایک کسوٹی ہے, کسوٹی یہ ہے, اذا سرت کا حسنتک وسعت کا سیئاتک فانت مومن, جب بھلائیاں نیکیاں اچھائیاں تجھے خوش کرنے لگے, بھلائی سدور ہو بھلائی کام سے, دیکھیں بھلائی سوسائٹی میں ہم کو نیکی کا کام کریں تو روحانی سرور حاصل ہو, اور جب کسی برائی کو دیکھیں سوسائٹی میں تو ناگواری محسوس ہو, کراہت محسوس ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھلائیاں تجھے خوشی دینے لگیں, خوش کرنے لگیں, اور برائیوں سے تجھے نفرت ہونے لگے, بیزاری پیدا ہونے لگے, فانت مومن, تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے. اور جب آدمی کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میں مومن ہوں, شرع صدر بھی ہوتا ہے, بے باکی بھی ہوتی ہے, حوصلہ بھی ہوتا ہے, اطمینان قلب بھی حاصل ہوتا ہے, سکون قلب بھی حاصل ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے, بڑی معنی خیز باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بیان کی. اس کے بعد پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے بعد ہم نے ایک انعام اور دیا آپ کو, وہ انعام یہ دیا رفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ابو جہل نے اور ابو لہب نے کہا تھا محمد کو کون پوچھنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی لڑکا ہی نہیں ہے, ان کے بعد قصہ ختم. اللہ تعالی نے کہا رفعنا لک ذکرک, ہم آپ کا ذکر بہت بلند کریں گے, اتنا بلند کریں گے کہ تیرا مذاق اڑانے والے جو لوگ ہیں قیامت تک ہوئے ابو جہل نام نہیں رکھے گا, کوئی ذکر نہیں آئے گا اس کا سوسائٹی میں, قیامت تک ابو لہب کسی کا نام نہیں ہوگا, کوئی نہیں رکھے گا, یہ تباہ برباد ہو جائیں گے, محمد کا ذکر رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. اس رفعنا لک ذکرک کے تین مرحلے تھے, تینوں میں آج واضح کرتا ہوں. ایک مرحلہ یہ تھا, یہ ہمارے ضرورت کی باتیں ہیں, ایک مرحلہ یہ تھا جو نبوت کے فوراً بعد مکے میں پیش آیا, رفع ذکر کا مرحلہ تھا, ذکر کی بلندی کا مرحلہ تھا. وہ مرحلہ یہ تھا کہ ایک ایک چوپال میں, مکے کی ایک ایک گلی میں, مکے کے ایک ایک گھر میں یہ چرچے ہو رہے تھے کہ یہ نیا پیغمبر جو آیا ہے بڑا جادوگر ہے, اس کے کلام میں بڑا جادو ہے, یہ ساحر ہے, مجنون ہے, بڑا جادوگر ہے, یہ چرچا ہو رہا تھا. یہ بھی رفع ذکر تھا, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں جاتے اور کہاں کہاں اپنا تذکرہ کرتے, ایک ایک گھر ایک ایک چوپال میں دشمنوں نے پہنچ پہنچ کے لوگوں کو بتایا کہ ایک ایسا انسان آیا ہے جو یہ کرتا ہے, جو جادوگر ہے, جو ساحر ہے, جو مجنون ہے, کاہن ہے, وغیرہ وغیرہ. دوسی ایک بہت بڑا شاعر عرب کا گزرا ہے, عظیم شاعر تھا, کلام پر بڑی مہارت تھی اسے. وہ جب آیا حج کرنے کے لیے تو ابو جہل سب سے پہلے پہنچا, اس لیے کہ اس کا خیال تھا کہ یہ اگر ایمان لے آیا تو یہ تو سینکڑوں کو مسلمان کر دے گا, بڑا با اثر آدمی ہے. فوراً اس کے خیمے میں پہنچا اور کہا دیکھو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں, یہاں ایک جادوگر اٹھا جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے, اس کا کرامت سننا, بڑا مؤثر کلام ہے اس کا، وہ اس کا کلام سنا نہیں ہو تم گئے نہیں، اس کے پھندے میں آ جاؤ گے. دوسری نے اپنے آپ کو بچایا، نہیں گیا. لیکن ایک دن سوچنے لگا، میں تو بہت بڑا شاعر ہوں یہاں کا، کلام کی خوبیاں تو میں جانتا ہوں، کلام کی لطافتیں تو مجھے معلوم ہیں، مجھے بھلا کلام کون سا سنائے گا، اور کیا میں خود بھی تو سنوں. پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کلام سنا، کلام کا جاننے والا تھا، بہت بڑا شاعر تھا. کہنے لگا کہ کلام تو میں بھی لکھتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، شاعر تو میں بھی ہوں، لیکن یہ کلام تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ تو انسان کا کلام نہیں ہے. لیسا ھذا من قول البشر، یہ تو انسان کا کلام نہیں ہے. ایمان لے آیا، اور اس کے طفیل میں پھر سینکڑوں مسلمان ہوئے. تو رفع ذکر کا ایک مرحلہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے خلاف رفع ذکر ہو رہا تھا، لیکن یہ بھی رفع ذکر کا ایک طریقہ ہوتا ہے. نہیں پہنچ سکتے تھے رسول اللہ جہاں جہاں، دشمنوں نے وہاں وہاں تذکرہ پہنچایا، لوگ تجسس میں ہوئے، فکر میں ہوئے کہ بھئی کون ہے یہ، ہر جگہ تذکرہ ہے ان کا، جا کے معلوم کریں. اور اس طرح ایمان کی راہ کھلی. رفع ذکر کا یہ طریقہ ہر دور میں ہوتا ہے، اور آج اس ملک میں، اس ملک میں کیا، اس وقت تو پوری دنیا میں ہمارا چرچا ہے، رفع ذکر ہے اس وقت پوری دنیا میں. بس صرف اس طرح ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ جنگجو ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ توڑ پھوڑ کرنے والے لوگ ہیں، مگر چرچا ہے، تذکرہ ہے. اور اس چرچے اور اس تذکرے کے نتیجے میں لوگوں میں تشویش ہے، تو جستجو ہے، تلاش ہے، سوچتے ہیں، دیکھیں، بھالیں، قریب سے دیکھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، آخر بات کیا ہے، کیوں اتنا چرچا کر رہے ہیں لوگ، اس چرچے کے پیچھے کچھ نہ کوئی بات ہے. اور ٹھیک یہی بات فرعون نے کہی تھی. فرعون نے کہا تھا کہ یہ جو موسیٰ آیا ہے، یہ تمہاری نظام زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ تو جادوگر ہے بہت بڑا، یہ تمہارے نظام زندگی کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے، تبدیل کرنا چاہتا ہے. اور یہ پورا پروپیگنڈا اس نے پھیلایا. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک ایک آدمی کو فکر ہوئی کہ اکیلا آدمی، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، جس قوم سے تعلق ہے وہ کمزور، یہ آخر کیسے فرعون جیسی حکومت کو تہو بالا کر دے گا، یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس تشویش نے اور اس فکر نے لوگوں کو آمادہ کیا کہ موسیٰ کی بات سنیں. لوگ ایمان نہ لاتے چلے گئے. قرآن نے سورہ طٰہٰ میں یہ بات ذکر کی ہے فرعون کے اس پروپیگنڈے کی. قالوا ان ھذان لساحران، فرعون اور آل فرعون نے یہ کہا کہ یہ دو جادوگر آ گئے ہیں ملک میں، موسیٰ اور ہارون. یریدان یخرجاکم من ارضکم، یہ اس لیے آئے ہیں اس ملک میں کہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں. ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہارا نظام زندگی جو مثالی قسم کا ہے، بہترین نظام حکومت ہے، اس کو تحس نحس کر دیں. قرآن کا بیان ہے یہ، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ ایک انسان ہے، نہ آگے فوج ہے نہ کچھ اور ہے، اس کے بارے میں یہ ڈر لگا ہوا ہے. اور یہ اب جب اس انداز سے بات کہیں گے کہ صاحب کھو غار میں رہنے والا، تحس نحس کرنے والا ہے دنیا کو، فکر ہوگی آدمی کو، سوچے گا بھئی کون ہے، کیا بات ہے، اس کے اندر تشویش پیدا ہوگی. یہ موسیٰ کے خلاف تشویش پیدا کی. تو رفع ذکر کا یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہوا جو مدینے میں پیش آیا، اس مرحلے کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں خلاف باتیں آتی ہیں سامنے، دوسرا رفع ذکر کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے، تنظیم بن جاتی ہے، نظام جماعت بن جاتا ہے، کچھ پارٹی اکٹھی ہو جاتی ہے، کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک سوسائٹی بن جاتی ہے، اس سوسائٹی کے اخلاق، معاملات، باہمی تعلقات، باہمی روابط، عبادتوں کا انتظام، ان کے شب و روز، وہ پوری سوسائٹی کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ نے جب لوگوں نے دیکھا کہ مدینے میں جو سوسائٹی وجود میں آئی ہے ان کے اندر تو اتنی بھائی چارگی ہے کہ وہ مہاجرین مکے سے گئے اور انصار نے کیا کیا کہ اپنی آدھی دولت حوالے کر دی اسی ایمان کی بدولت۔ شب بیدار لوگ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، خواتین کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں، سب نظام ختم ہو گیا، خواتین کا جو ذلت تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ یا تو حال یہ تھا کہ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کرتے تھے، یا اب یہ حال ہے کہ بدر کے میدان میں لڑکیاں آئیں تو صحابہ لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک کہتا میں پرورش کروں گا، دوسرا کہتا میں پرورش کروں گا، ایک کہتا میری بیوی اس کی خالہ ہوتی ہیں، دوسرا کہتا نہیں میری بیوی اس کی چچی کی چچی ہوتی ہیں، یہ رشتہ ہے مجھ سے، اس فکر میں ہیں لوگ۔ آخر انسانوں کی آنکھ نے یہ دیکھا، یہ محسوس کیا۔ رفع ذکر کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی پر نگاہ پڑتی ہے تو پھر آدمی پروپیگنڈے کو نہیں دیکھتا، اس سوسائٹی کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ سب سے بڑی بات جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی پارٹی کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی زندگی اپنے دین پر گواہ نہ بن جائے جب تک کامیابی نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی بات یاد رکھیے، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری زندگی، ہمارے شب و روز اسلام پر گواہ نہ بن جائیں جب تک کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ عملی زندگی میں ہے اور ہماری عملی زندگی گواہی دے رہی کہ یہ حق ہے، تب لوگ مانیں گے اسے۔ اور یہ رفع ذکر کا دوسرا درجہ ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے جو خلافت راشدہ کے بعد، آپ نے دیکھا نا کہ روم اور ایران سب زیر نگیں آئے اور ہم لوگ مالابار کے ساحل تک پہنچے، ادھر سندھ تک پہنچے اور تین تہائی دنیا پر قبضہ ہوا، ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ جبریل امین تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوچھتا ہوں تیرا رب اور میرا رب پوچھتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر ہم نے کیسے بلند کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ او محمد، تمہارا ذکر ہم نے اس طرح بلند کیا ہے کہ دنیا کے جس خطے میں میرا نام جہاں آئے گا وہاں تیرا نام بھی آئے گا۔ اور پھر رفع ذکر اس حد تک ہوا کہ اس دنیا میں، اس کرے ارض پر کوئی کونا، کوئی شمول، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں محمد کی سیدائی پہنچ نہ گیا، مسلمان نہ پہنچ گیا۔ اور اس وقت روئے زمین پر 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب کہیں اذان نہیں ہو رہی ہو، یا خطبہ نہ ہو رہا ہو، یا نماز نہ ہو رہی۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیا بجا ہے؟ 2 بجے ہوں گے، 1:30 بجا ہے۔ ہندوستان میں کیا وقت ہوگا؟ ظہر ہونے والی ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوگی، کہیں اس ملک سے ذرا پہلے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوں گی، اور اس وقت جاپان میں عصر کی اذان ہو رہی ہوگی۔ تو 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب دنیا میں، کرہ ارض پر کہیں نہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو، کہیں خطبہ ہو رہا ہے، کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے، کہیں تذکرے ہو رہے ہیں، کہیں درس ہو رہا ہے، کہیں اذان دی جا رہی ہے، کہیں نماز میں تذکرہ ہے، نماز میں بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر ہے، قرآن میں بھی اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر ہے، اذان میں بھی اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر ہے، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے ہر جگہ تمہارا ذکر پہنچا دیا، بہت بلند کیا۔ جو یہ کہتے تھے کہ ذکر نہیں ہوگا ان کا کہیں، ان کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، تمہارا ذکر ہر جگہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اگر کچھ تھوڑی سی مصیبت ہے مکے کی زندگی میں یا مدینے کی زندگی میں یا بعد میں آئے گی، تو یہ سمجھو کہ تنگی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ بعد میں آسانی نہیں آئے گی، مال اسرے یسرا، ہر تنگی کے ساتھ 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 لگی ہوئی ہے آسانیاں سہولتیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ یہ ایک بار ایسا ہو جائے گا مکے و مدینے میں، یہ کبھی ہندوستان میں بھی پیش آئے گا، کبھی بنگلہ دیش میں بھی پیش آئے گا، کبھی نائجیریا میں بھی پیش آئے گا، مال اسرے یسرا، مال اسرے یسرا، فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد، ہر تنگی کے ساتھ سہولتیں آئیں گی، ہر تنگی کے ساتھ سہولتیں آئیں گی۔ اس وادی سے ایک ہی بار نہیں گزرو گے مسلمانوں، گزرتے رہو گے، بار بار یہ تنگی آئیں گی مگر ساتھ ساتھ سہولتیں بھی ہوں گی۔ تنگیاں آئیں گی، زحمتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، مگر ساتھ ساتھ چلی آئے گی سہولتیں بھی، اس لیے کہ اللہ کے مزدور ہو تم، اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ انما العسر یسرا انما العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب، تو جب تمہیں موقع ملے اپنے کاموں سے فرصت کا تو اللہ کے حضور کھڑے ہو جایا کرو، قیام شب کرو، والى ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو جب موقع ملے اللہ کی طرف۔ اس کی تفصیل آئی ہے سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ مختصر سی سورت ہے مگر ایک دنیا آباد ہے اس میں مفاہیم کی، ہدایات کی، ذہن کو صاف کرنے کی، شرح صدر کی، ایک دنیا آباد ہے۔ ہے تو چھوٹی سی سورت، چند سطرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سورت کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اپنے دین کے بارے میں یہ بھی یقین عطا فرمائے کہ یقینی دین صرف اس وقت دنیا میں مسلمانوں کو حاصل ہے، کتاب واحد صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ آج غیر مسلموں کے پاس تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں سرے سے۔ آپ کبھی پڑھیں گیتا ان کی، ہندوؤں کی، ہنسی آئے گی آپ کو کہ یہ کوئی پڑھنے کی چیز ہے؟ ان کی کتابیں پڑھے جو مذہبی کتابیں ہیں، ان کا دیوتا مکھن کی چوری کرتا ہے، سیتا کو کوئی بھگا کے لے جاتا ہے، یہ سب دین ہے، مذہب ہے، ہنسی آئے گی آپ کو۔ ان کا پڑھیں تو تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین، کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر کسی کتاب کے بعد، اور اس کے آپ تورات کے بعض چیپٹر تو شریف لوگوں میں، شریف مجلس میں پڑھ کے سنا نہیں سکتے، اس قدر گندے ہیں جو ملاوٹ کر رکھی انہوں نے۔ صرف مسلمان وہ قوم ہے، وہ ملت ہے دنیا میں جن کے پاس یہ کتاب ہے اور یہ سر تاثر حق ہے، محفوظ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے مطابق زندگی بنانے کی، اس لیے کہ اسی کتاب سے عزت ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اسی کتاب سے اللہ کسی قوم کو اٹھاتا ہے اور جب اس کو چھوڑ دیتی تو گرا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔